وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی دوپہر کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان
بھارت کشیدگی جوہری جنگ میں بدل سکتی ہے، اعلیٰ امریکی فوجی عہدیدار کا انتباہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاک افغان سرحد پر مزید 4 گیٹ بنانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے، وزیر مملکت برائے امور داخلہ کا سینٹ میں بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں تازہ ہلاکتوں کے بعد حالات پھر کشیدہ، میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر پک گن ہے کو مواخذے کی تحریک کو متفقہ طور پر درست قرار دیتے ہوئے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا ہے، اور امریکہ کی 6 ریاستوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نظر ثانی شدہ انتظامی حکم نامے کو عدالت میں چیلنج کیا ہے، جس کے تحت 6 مسلمان اکثریتی ملکوں پر سفری پابندی لگائی گئی ہے۔ اور کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ چرچ کو اب اس معاملے پر غور کرنا ہوگا کہ کیا شادی شدہ مردوں کو فادر یعنی راہب کے طور پر خدمات سر انجام دینے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کی سینٹرل کمان کے کمانڈر جنرل جوزف وٹیل نے خبردار کیا ہے کہ پاک بھارت تنازع بڑھ کر جوہری ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکی سینٹ کی عام سروسز کمیٹی کی سماعت کے دوران کہی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر نے متنبع کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان روایتی کشیدگی میں اضافہ دونوں ملکوں کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ بات امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی ایک بریفنگ کے دوران کہی۔ جنرل جوزف نے کہا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو سفارتی طور پر الگ تھلگ کرنے کی پالیسی دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے انتہائی کشیدہ رہے ہیں، اور اس کشیدگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب گزشتہ سال ستمبر کے وسط میں بھارت کے زیر انتظام علاقے اڑی میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ بھارت کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کو پاکستان کی معاونت حاصل ہے، لیکن اسلام آباد اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ جنرل جوزف نے اس صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ دونوں ملک جوہری قوتیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان روایتی تنازع جوہری ہتھیاروں کے تبادلے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل کشیدہ تعلقات جنگ کا باعث بن سکتے ہیں، جو روایتی جنگ سے آگے بڑھ سکتی ہے، جو نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ظاہر ہے جی، کیونکہ دونوں ایسی ریاستیں ہیں اور جب تک یہ بات ہندوستان نہیں سمجھتا یا پاکستان اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جنگ کا خطرہ تو دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس خطے کے اندر جتنی بڑی تباہی پیدا ہوئے گی اتنی نسبت کے لحاظ سے اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو باہمی کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کی طرف پیش رفت کرنا ہوگی۔ دوسری طرف جنرل جوزف نے امریکہ پاکستان تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تعلقات دونوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی فوجی قیادت بشمول فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ آنے والے دنوں میں اپنے رابطوں کو جاری رکھنے کا متمنی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ محمد بلیغ الرحمان نے پاکستانی سینٹ کو مطلع کیا ہے کہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ داخلے کے مزید 4 دروازے تعمیر کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اس سے سرحد کے آر پار لوگوں کی نقل و حرکت پر مؤثر طریقے سے نظر رکھی جا سکے گی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے جمعے کو سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران کہا کہ حکومت افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد پر چار مزید گیٹ یا سرحدی راستے تعمیر کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ یہ سرحدی راستے یا گیٹ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، کورم ایجنسی اور محمد ایجنسی میں بنائے جائیں گے۔ بلیغ الرحمان نے کہا کہ تورخم اور چمن کے مقام پر قائم اہم سرحدی گزرگاہوں کو 2020 تک مزید بہتر بنایا جائے گا۔ واضح رہے کہ وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے تمام سرحدی راستے بند کر رکھے ہیں۔ فروری کے وسط میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے مولک حملوں میں 120 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے سلامتی کے خدشات کی وجہ سے پاک افغان سرحدی راستے بند کر دیے تھے۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کی منصوبہ بندی سرحد پار افغانستان میں چھپے دہشت گردوں نے کی۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان سے یہ مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرے۔ افغانستان کی طرف سے بھی ایسا ہی موقف اختیار کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان بھی اپنے ہاں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کرے۔ مزید سرحدی راستوں کی تعمیر پر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
خیال میں تو اور بھی زیادہ کھولنے چاہیے، جتنے آمد و رفت کے راستے کھولیں گے اس طرح دونوں ملک والے کے درمیان تجارت بڑھے گی، لوگوں کا جو ہے روزگار ہوگا، جس علاقے میں سے ٹرک گزریں گے، جس علاقے میں سے راہداری ہوگی، تو وہاں پر جو اقتصادی وہ ہیں ایکٹیویٹیز ہوں گی، اکنامک ایکٹیویٹیز وہ بڑھ جاتی ہیں، لوگوں میں رابطے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ کشیدگی وغیرہ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، اعتماد بڑھ سکتا ہے۔
رواں ہفتے دو روز کے لیے چمن اور تورخم کے مقام پر سرحدی راستے کھولے گئے تھے اور اس دوران 25,000 سے زائد ایسے افغان جو ویزا لے کر پاکستان آئے تھے اپنے ملک واپس گئے۔ سرحد کی بندش سے دونوں ہی جانب عام لوگوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور افغانستان کی طرف سے پاکستان سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سرحد ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے کھولی جائے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سرحد بند کر دینا کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ دریاسنا انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت کی جانے والی کاروائیوں سے متعلق اعداد و شمار بتاتے ہوئے بلیغ الرحمان نے کہا کہ اس لائے عمل کے تحت 1860 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ 5,600 مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت 414 دہشت گردوں کو پھانسی بھی دی گئی جبکہ دہشت گردوں کو ملنے والی مالی معاونت کو روکنے کے لیے بھی کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی مشاورت سے انسداد دہشت گردی کا ایک قومی لائے عمل بنایا گیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے جمعے کے روز 28ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا جو فوجی عدالتوں کے احیاء اور توسیع سے متعلق ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے فوجی عدالتوں کی بحالی اور توسیع سے متعلق مسودہ قانون جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا، تاہم حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی اور حکومت کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی مخالفت کے باعث مسودہ قانون کو ایک بار پھر پارلیمانی کمیٹی میں بھیج دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر زاہد حامد کی طرف سے پیش کیے گئے مسودہ قانون میں کہا گیا کہ ملک کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور دہشت گرد گروہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہوئے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کی جماعت کا یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کو کسی مذہب یا فرقے سے نہ جوڑا جائے۔ مولانا فضل الرحمان اور حزب مخالف کی دیگر جماعتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ حکومت قانون میں مذہبی دہشت گردی کی بجائے کوئی مناسب اصطلاح استعمال کرے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہے کہ اس پہ چیک ہونے چاہیے، اس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ کا ڈرافٹ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اور ابھی تک سو فار ہم اپوز کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کو، اور حکومت اگر ڈائیلاگ پہ آئے گی تو ہمارے جتنے امینڈمنٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرنا ہوگا، تو پھر ہم ملٹری کورٹس کی تائید کریں گے، اور اگر نہیں تو ہم ابھی تک اپنے اسی موقف پر کھڑے رہے۔
حکومت کی خواہش ہے کہ فوجی عدالتوں میں توسیع سے متعلق آئینی ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کرایا جائے تاکہ یہ تاثر ملے کہ دہشت گردی کے خلاف تمام جماعتیں متحد ہیں۔ آئینی ترمیم کا مسودہ 6 مارچ کو پیش کیا جانا تھا، لیکن حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے فوجی عدالتوں کے معاملے پر 9 تجاویز سامنے آنے کے بعد یہ عمل مؤخر کر دیا گیا تھا۔ تاہم جمعرات کو حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی اس بات پر آمادہ ہو گئی ہے کہ فوجی عدالتوں میں 2 سال کی توسیع کر دی جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے ایک بیان میں کہا گیا کہ ان کی جماعت اپنی 9 تجاویز پر قائم ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے رواں ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں فوجی عدالتوں میں توسیع سے متعلق اپنی جماعت کا نقطۂ نظر پیش کرتے ہوئے 9 نکات پر مشتمل تجاویز پیش کی تھیں۔ ان میں فوجی عدالتوں کی مدت 1 سال مقرر کرنے کے علاوہ ان عدالتوں میں فوج کے افسران کے ساتھ ساتھ ذیلی عدالت کے جج کو بھی شامل کرنے کی تجاویز شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں فوجی عدالتوں کے قیام اور ان میں چلائے جانے والے مقدمات میں مبینہ طور پر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جانے سے متعلق سوالات اٹھاتی رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمین کامران عارف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جی ہم تو پہلے بھی اس کے خلاف تھے اور ہم اب بھی کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے دہشت گردی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، آپ نے ٹیررزم کیسز کرنے ہیں، تو اس کے لیے فیئر ٹرائل بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا اور کس کو سزا ملی، کس کو پکڑا، کس نے پکڑا۔
حکومت کا موقف رہا ہے کہ ملک کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات ضروری ہیں، جبکہ حکام کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ملزمان کو صفائی کا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
جمعے کے روز وادی کشمیر میں علیحدگی پسند جماعتوں کے ایک اتحاد کی جانب سے ہڑتال کی اپیل پر زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور جگہ جگہ نوجوانوں کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئیں۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
جمعرات کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 2 الگ الگ واقعات میں 3 عسکریت پسند اور 2 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں نوین جماعت کا ایک طالب علم عامر نذیر بھی شامل ہے جو جنوبی ضلع پلوامہ کے ایک گاؤں میں واقع اپنے گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوا تھا کہ راستے میں مسلمان مظاہرین پر فوج کی طرف سے کی گئی فائرنگ کی زد میں آ کر موقع ہی پر ہلاک ہو گیا۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ علاقے میں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی تھی اور ایک سٹرے بلٹ عامر کے جا لگی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ فوج نے مظاہرین پر اندھادھند گولیاں اور چھرے چلائے تھے۔ مرنے والوں کی تدفین میں بھاری تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں جم کر نعرہ بازی کی گئی۔ جمعرات کو وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی جس سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کئی مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے جو ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپوں پر منتج ہوئے۔ حفاظتی دستوں نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو گھیرے میں لے کر وہاں جمعے کا اجتماع نہیں ہونے دیا۔ اس صوبہ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں جمعے کو دوسرے دن بھی ریل سروسز معطل رہیں۔ ادھر شمالی ضلع بانڈی پور کے ملن گام علاقے میں حفاظتی دستوں کے ہاتھوں ایک عسکریت پسند کی ہلاکت کے بعد صورتحال کشیدہ بنی ہوئی ہے۔ جمعے کو خراب موسم اور برفباری کے باوجود سینکڑوں مرد و زن عسکریت پسند کی تدفین کے موقع پر موجود نظر آئے۔ کئی نوجوانوں نے اپنے شدید غم غصے کا اظہار کیا۔ عہدیداروں نے کالعدم لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین سے وابستہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ قتل اور کئی دوسرے جرائم میں ملوث تھے جن میں بھارتی حفاظتی دستوں اور ان کے ٹھکانوں پر حملے اور بینک ڈکیٹیاں بھی شامل ہیں۔ پولیس سربراہ شیش پال وید نے کہا کہ عسکریت اور شورش مخالف مہم نہ صرف جاری رہے گی بلکہ اس میں شدت لائی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پلوامہ میں 9 عمر لڑکی کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ نوجوان صوبے میں تشدد کے بھنور میں پھنس رہے ہیں۔ پولیس سربراہ نے دعویٰ کیا کہ عامر نذیر ان لوگوں میں شامل تھا جو اس مقام کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ ہو رہی تھی۔ انہوں نے لوگوں بالخصوص نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ایک اتحاد نے بھارتی فوج اور اس کی معاون فورسز پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ان کے اپنے الفاظ میں ریاستی دہشت گردی کا بدترین مظاہرہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت بھارت علاقے میں بندوق کی طاقت سے رائے عامہ کو دبانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ صورتحال سے نمٹنے کے دوران اگر صبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا ہے تو حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے اتفاق رائے سے صدر پاک گن ہے کے مواخذے کو بحال و برقرار رکھتے ہوئے انہیں برطرف کر دیا ہے۔ وہ پہلی صدر ہیں جنہیں اس طرح ان کے منصب سے برطرف کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اسابیلا کچولی کی رپورٹ۔ جنوبی کوریا کی عدالت عظمیٰ نے جمعے کے روز مواخذے کا شکار ہونے والی صدر پاک گن ہے کی برطرفی کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ان سنگین خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا جو پاک پر الزامات کی صورت میں عائد کیے گئے تھے۔ پاک پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی دیرینہ دوست چے سن شل کے ساتھ مل کر دو مشکوک فاؤنڈیشنوں کے لیے کوریا کی بڑی کمپنیوں سے زبردستی $69 ملین حاصل کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چے کے زیر کنٹرول غیر سرکاری اداروں کے لیے فائدے حاصل کیے اور اس طرح وہ مبینہ طور پر رقم حاصل کرنے کی ساز باز میں بالواسطہ شامل ہوئیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے صدر پاک گن ہے کے مواخذے کی تحریک منظور کی تھی۔ اس تحریک کی منظوری سے قبل ملک کی پہلی خاتون صدر کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے جن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پاک نے بدعنوانی سکینڈل پر عوامی غم و غصے کی وجہ سے کئی بار معافی بھی مانگی تھی، تاہم انہوں نے کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر پاک گن ہے کے مواخذے کی تحریک کو متفقہ طور پر درست قرار دیتے ہوئے پاک گن کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس لی جینگ می نے جمعے کو آئینی عدالت کی طرف سے فیصلہ پڑھ کر سنایا جو مقامی میڈیا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ بالآخر مدعا علی پاک گن ہے کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے ہمارے شہریوں کا اپنے صدر پر اعتماد مجروح ہوا ہے اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کے تناظر میں انہیں ناقابل قبول گردانا جانا چاہیے، اس لیے ہم تمام جج متفقہ طور پر اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے صدر پاک گن ہے کو برطرف کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے آئین کے تحت قائم مقام صدر اور وزیر اعظم ہوانگ کیوان کو آئندہ 60 روز کے اندر نئے صدارتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کرنا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ وزیر اعظم ہوانگ کے بطور قائم مقام صدر ان کی باقی مدت کے دوران ان کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھے گا اور جسے بھی جنوبی کوریا کے عوام اپنا نیا صدر منتخب کریں گے اس کے ساتھ امریکہ اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہوگا۔ مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ مواخذے کا فیصلہ جنوبی کوریا کا اندرونی معاملہ ہے جس پر امریکہ کوئی موقف اختیار نہیں کرے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کی 6 ریاستوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نظر ثانی شدہ انتظامی حکم نامے کو عدالت میں چیلنج کیا ہے جس کے تحت 6 مسلمان اکثریتی ملکوں پر سفری پابندی لگائی گئی ہے۔ ریاست ہوائی نے پہلے ہی عدالت سے رجوع کیا ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیا وفاقی حکم نامہ پیسیفک کے جزیرے میں واقع اس ریاست میں مقیم مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ امریکی تجزیہ کار اور ایسٹونیا کے سابق صدر نے جمعرات کے روز کانگریس کے ایک پینل کو بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوتن دنیا میں زیادہ سے زیادہ روسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے اور ان کے فوجی اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں زلیتساہو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ڈیموکریٹک پارٹی باور کرتی ہے کہ صدر پوٹن نے 2016 کے امریکہ کے صدارتی انتخاب پر اثر ڈالنے کی کوشش کی اور یہی اندازہ امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی کا بھی ہے۔ نیو یارک سے ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کانگریس ایلیٹ اینگل کا کہنا ہے، وہ کاروائیاں ہمارے ملک پر حملہ تھی اور اگر ہم نے مؤثر جواب نہ دیا تو پوٹن امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے لیے ایک زیادہ بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ اپنے انتخابی مہم کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھی ریپبلکنز نے اس جوش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کانگریس ایلیٹ اینگل کے۔ اپنے انتخابی مہم کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھی ریپبلکنز نے اس جوش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر ریپبلکن مچ میکونل نے کہا، روسی ہمارے دوست نہیں ہیں، انہوں نے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا پر حملہ کیا۔ جمعرات کے روز کی سماعت میں ایک تجزیہ کار نے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کو بتایا کہ ماسکو امریکی جمہوریت اور امریکہ اور یورپ کے فوجی اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے زبردست پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ سینٹر فار یورپین پالیسی انالیسس کے پیٹر ڈوران کا کہنا تھا،
One of the things that we have seen is that Russia has field tested many of its propaganda techniques that it is utilized in the Western democracies.
ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ روس اپنی وہ بہت سی پروپیگنڈا ٹیکنیکس استعمال کر رہا ہے جو وہ مغرب میں آزما چکا ہے، اب امریکی جمہوریتوں میں آزمانا چاہ رہا ہے۔ اس نے وسطی یورپ میں بھی یہی تصورات پیش کیے۔ یہ تھے ایک تجزیہ کار۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر جھوٹی خبریں پھیلانا جن کا مقصد ایسے سیاسی تنازعات پیدا کر کے انہیں ہوا دینا ہے جن کے نتیجے میں روس کی طرف سے توجہ ہٹائی جا سکیں۔ ایسٹونیا کے سابق صدر تھامس ہینڈرک آئیوس نے قانون سازوں کو بتایا کہ روس اس وقت فرانس، جرمنی اور دی نیدرلینڈز کی انتخابی مہموں میں مداخلت کر رہا ہے، جیسا کہ اس نے امریکہ میں کیا۔ ان کا کہنا تھا،
The Dutch are so afraid they have decided to go back to paper balloting because they're afraid of what might happen.
Dutch is قدر خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے پیپر بیلٹ کی جانب جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ اس سے خوفزدہ ہے جو ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے زیادہ مربوط کوششیں کریں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر اور کہیں سستی ہوتی ہے۔ آج دنیا کا ہر امیر ممالک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام میں صحت کے معاملات سے متعلق آگہی پیدا کرے تاکہ لوگ اول تو کم بیمار ہوں اور اگر وہ بیمار ہو بھی جائیں تو جلد اپنے معالج کے پاس جائیں تاکہ ان کے مرض کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو سکے اور وہ علاج کرا کر مرض کی پیچیدگیوں، معذوری اور قبل از وقت موت سے بچ سکیں۔ کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں دل کے امراض کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں عوام میں صحت سے متعلق آگہی میں اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے لوگوں میں دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کے بقول اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو صحت عامہ میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے اور ان کی جیب کے لیے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کھانے پینے میں احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، تمباکو اور نشے سے اجتناب کریں، ذہنی اور جسمانی دباؤ کو کم رکھیں اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر اپنے خون میں گلوکوز اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے کامیاب طریقوں میں سے ایک قابل ذکر طریقہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں اور قطروں کا استعمال بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے ہوں یا بچے، انہیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے معالج کے پاس معمول کے معائنے کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ تاکہ ڈاکٹر مریض کو بر وقت مشورہ دے سکیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط کے ذریعے انسان نہ صرف مختلف بیماریوں بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ لوگ صحت مند رہیں گے تو دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، وقت اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی، اور یوں نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویتنام کی جنگ میں عظیم قربانیاں دینے والوں کو امریکہ کے لوگ کس انداز میں یاد کرتے ہیں۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو میوزیمز یا عجائب گھروں کے علاوہ کئی ایک یادگاریں نظر آئیں گی۔ ویتنام ویٹرنز میموریل واشنگٹن کے ان میموریلز میں سے ایک ہے جہاں سیاحوں کی سب سے زیادہ تعداد نظر آتی ہے۔ یکسر سیاہ دیوار پر ان 58,000 سے زائد امریکی سروس مین کے نام ہیں جو ویتنام کی جنگ میں مارے گئے یا لاپتہ ہوئے۔ اپریل سے اکتوبر تک ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو رضاکاروں کا ایک خصوصی گروپ صبح سویرے یہاں جمع ہوتا ہے اور اس یادگار کو پانی سے غسل دیتا ہے۔ اس طرح وہ دو عشروں پر محیط جنگ میں مارے جانے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ جنگ 1975 میں ختم ہوئی تھی۔ واشنگٹن میں طلوع آفتاب کا منظر ہے اور چڑھتے ہوئے سورج کے نیچے مرد و خواتین کے بازو صابن کی جھاگ سے تر ہیں۔ یہاں موجود افراد رولنگ تھنڈر نامی ایک گروپ کے رکن ہیں۔ یہ گروپ امریکہ کے جنگی قیدیوں اور تاحال لاپتہ افراد کے بارے میں شعور بیدار کرنے میں مصروف ہے۔ آج کے دن یہ گروپ ویتنام ویٹرنز میموریل کی سنگ مرمر سے بنی یادگاری دیوار کو صاف کر رہا ہے۔ اس دیوار پر 58,256 امریکی سروس مین کے نام کنندہ ہیں جو جنگ کے دنوں میں مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ دیوار کو چمکانے میں مصروف ان خواتین و حضرات کے لیے، جن میں سے بہت سے خود سابق فوجی ہیں، دیوار کو دھونا ایک ذاتی کام ہے۔
Rolling Thunder has been allowed the privilege to honor
فورسٹ سینیٹر رولنگ تھنڈر کے رکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رولنگ تھنڈر کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ وہ ہمارے سابق فوجیوں کے ماضی اور حال کو خراج عقیدت پیش کریں اور احساس دلائیں کہ ہمارے وہ مرد و خواتین آج بھی ہمیں بھولے نہیں ہیں، انہیں کبھی بھلایا نہیں جائے گا اور انہیں کبھی بھلایا نہیں جانا چاہیے۔ رولنگ تھنڈر کے ایک اور رکن الموری کہتے ہیں کہ میں نے ویتنام میں 3 سال گزارے اور دیوار پر جن لوگوں کے نام کنندہ ہیں ان میں سے کئی کو جانتا ہوں۔ ہم سب ان سیاحوں کی آسانی کے لیے یہ کر رہے ہیں جو اس دیوار کو دیکھنے آئے ہیں، لیکن بیک وقت ہم خود کو بھی جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے تشفی پہنچا رہے ہیں۔ جان ان بنڈر رولنگ تھنڈر کے ممبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دیوار پر اپنے ایک دوست کا نام دیکھا ہے۔ میرے لیے یہاں آنا اور اس دیوار کو صاف کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رولنگ تھنڈر نامی اس گروپ کے بہت سے اراکین موٹر بائک چلانے کے شوقین ہیں اور وہ امریکہ بھر سے میموریل ڈے اور دیگر مواقع پر بائک پر بیٹھ کر واشنگٹن پہنچتے ہیں۔ اس دیوار نما یادگار کی تعمیر کو 30 برسوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی لاکھوں لوگ ہر سال اس یادگار کو دیکھنے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے نام دیکھتے ہیں اور وہ اپنے پیاروں کے نام پر فرتے جذبات کے ساتھ انگلیاں پھیرتے نظر آتے ہیں اور اس جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جان سکرگز نے، جو ویتنام کی جنگ میں حصہ لے چکے ہیں، اس یادگار کی تعمیر میں بہت مؤثر کردار ادا کیا تھا۔
This memorial has helped to heal many individual wounds.
وہ کہتے ہیں کہ اس یادگار نے بہت سے افراد کو جنگ سے لگے زخموں پر مرہم رکھنے میں مدد دی ہے۔ نفسیاتی زخم، اپنے دوستوں کے ناموں کو دیکھ کر انہیں چھو کر بہت سے لوگوں کو سکون کا احساس ملتا ہے، لہٰذا اس دیوار کو دھونا بھی اسی تشفی کا ایک حصہ ہے۔ رولنگ تھنڈر کے بہت سے اراکین کے لیے اس کام سے انہیں سکون ملتا ہے اور بہت سوں کے نزدیک اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اپنوں کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
मोहन के रास्ता घर पर 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जुमे की शब के 11:30, भारत में 12 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में जुमे के दिन का 1:30 बजा है। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के सूबों पंजाब और सिंध में पुलिस की जानिब से पश्तो बोलने वाले दुकानदारों को नोटिस देने और बास को हिरासत में लेने के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जुमे को हड़ताल हुई। इस बारे में क्वेटा से सतार काकड़ की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सूबह पंजाब, सिंध और दीगर शहरों में पुलिस की जानिब से पश्तो बोलने वाले दुकानदारों को नोटिसेज देने और बाज को हिरासत में लेने के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जुमे को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। तमाम बड़ी मार्केटें और कारोबारी मराकज बंद रहे। शहर में ट्रैफिक भी मामूल से कम थी, जबकि सरकारी दफातर और स्कूलों में भी हाजिरी कम रही। हड़ताल की अपील अवामी नेशनल पार्टी, ताजिर तंजीमों और दीगर सियासी मातों ने की थी। सूबे के पश्तून अक्सरियती आबादी अजला के मरकजी शहरों में भी शटर डाउन हड़ताल रही और लोगों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए और पश्तूनों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा किया। अवामी नेशनल पार्टी बलोचिस्तान के सदर असगर खान अचकजई ने शाम को क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी दहशतगर्दी की लहर ने सबसे ज्यादा पश्तूनों को मुतासर किया है। ऐसे में सुबह पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से पश्तूनों को हिरासत में लेने का अमल अफसोसनाक है। इस अमल से मुख्तलिफ सूबों के लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होंगी, जिससे मुल्क की यकजहती को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है।
वहाँ पे कारोबार और तिजारत से मुंसलिक हुए है, किसी दुकानदारी से मुंसलिक हुए है, ट्रांसपोर्ट के जरिए से अपना कोई कारोबार चला रहे, उस पर अरसाया तंग कर दिया गया है, बल्कि उसे पंजाब, सिंध समेत हर जगह पे एक तरह से जमानत लेने की कोशिश की जा रही है। वो खलीजी ममालिक की तर्ज पे उसको कपील रखने की उनसे डिमांड की जाती है, और जो भी पश्तून हमारा भाई पंजाब, सिंध में जिस भी शहर में इंटर होता है मुतलका थाने में, सबसे पहले उसको रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ता है।
सूबा पंजाब के सूबाई वजीर राणा सनाउला का कहना है कि पुलिस की जानिब से लिसानी बुनियादों पर पश्तूनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि बाज जराइम पेशा अफराद और शनाख्ती कार्ड व दीगर लाजमी कागजात न रखने वाले मुख्तलिफ सूबों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जो अब खत्म कर दी गई है। ये अमर काबिले जिक्र है कि गुज़श्ता माह सिंध के सेवन शरीफ और लाहौर में होने वाले खुदकुश बम हमलों के बाद सूबा पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले पश्तो बोलने वाले लोगों को पुलिस ने बड़ी तादाद में हिरासत में ले लिया था। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
जनूबी वजीरिस्तान की सियासी इंतजामिया ने जुमे के रोज आरजी तौर पर बेघर हो जाने वालों की वापसी के निजामुल औकात का ऐलान किया है। इस बारे में तफसीलात पिशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ 2009 में किए गए एक बड़े फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद वहां से नकल मकानी करने वाले कबायली खानदानों की वापसी की चौथे मरहले का ऐलान कर दिया गया है। जनूबी वजीरिस्तान के हुक्काम का कहना है कि वापसी का ये अमल 14 मार्च से शुरू होकर 18 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें लगभग 30,000 खानदान अपने घरों को वापस जाएंगे। वापसी के इस मरहले में सबसे पहले लद्दा सब डिवीजन की तहसील मकीन से ताल्लुक रखने वाले कबायली खानदानों की अपनी घरों को वापसी होगी। लद्दा सब डिवीजन के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट محمد شعیب نے وائس آف امریکہ کو اس بارے میں تفصیلات بتاتی ہوئے کہا کہ نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی فرنٹیئر ریجن ٹانک میں قائم خرکی کیمپ سے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں کو واپس جانے والوں کے اندراج کا عمل مکمل ہونے کے بعد قبائلی خاندانوں کو فوج کی نگرانی میں قافلوں کی صورت میں روانہ کیا جائے گا۔ محمد شعیب نے کہا کہ واپس جانے والے ہر خاندان کو ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات کے لیے مالی وسائل بھی دیے جائیں گے۔
ان کے لیے ہم نے انتظامات کیے ہیں جو خرگی کے مقام پہ ہیں، تو یہاں پہ جتنے بھی پانی کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، یہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دیں گے۔ باقی جو ان کے لیے ٹینٹیج وغیرہ ہے، یہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور آرمی کے تعاون سے ان کو مل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ خرگی کے مقام پہ جو بھی فیملی آئے گی تو اس کے لیے ہم نے کچھ رقم مختص کی ہیں۔ 10,000 ٹرانسپورٹیشن گرانٹ ہے، یہ سم کارڈ کے تھرو ہوگی، اور 25,000 جو ہے یہ وطن کارڈ کے ذریعے ہم ان کو دیتے ہیں۔ پھر یہ جب اپنے علاقوں میں آگے جائیں گے تو وہاں پہ 6 مہینے کا راشن یہ ان کو مفت ملے گا۔
محمد شعیب نے بتایا کہ جنوبی وزیرستان میں 2009 میں عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کیے گئے فوجی آپریشن راہ نجات کے باعث نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا عمل 2010 میں شروع ہوا تھا۔ ان کی بقول اب تک 3 مرحلوں میں لگ بھگ 1,08,000 خاندان واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ ادھر شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزب سے متاثر ہونے والے قبائلیوں کی واپسی کا عمل بنو اور خیبر پختونخوا کی دیگر علاقوں سے جاری ہے۔ تاہم شمالی وزیرستان سے افغانستان کی سرحدی صوبے خوص میں نقل مکانی کرنے والوں کی وطن واپسی کا عمل پچھلے 3 ہفتوں سے معطل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں فوجی کاروائیوں کے بعد صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور اسی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ ادھر پشاور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کا ایک منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں سے پشاور کی طرف آنے والے ایک مبینہ دہشت گرد سے 5 کلو وزنی بم برامد ہوا ہے۔ قبائلی علاقے باجوڑ میں بھی حکام نے سرحدی علاقے سالارزئی میں کاروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت نے پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں رہنے والے 2 طالب علموں کو جمعے کے روز آزاد کر کے واہگہ سرحد پر ان کے خاندانوں کے حوالے کیا۔ بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے ابتدا میں ان پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ نوجوان اڑی دہشت گرد حملے میں سہولت کار تھے۔ اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
جمعے کو واہگہ سرحد پر بھارتی حکام نے فیصل اوان اور احسن خورشید نامی ان 2 9 عمر لڑکوں کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا جو گزشتہ برس پاکستانی کشمیر میں غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر گئے تھے اور بھارتی فوج نے ان کو اڑی حملے کے سہولت کار ہونے کے شبے میں گرفتار کر لیا تھا۔ گزشتہ برس ستمبر کے مہینے میں اڑی کے مقام پر بھارتی فوج کے انفینٹری بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر 4 خودکش حملہ آوروں کی کارروائی کے نتیجے میں 19 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے 2 روز بعد اڑی کے گاؤں والوں نے ان 2 لڑکوں کو وہاں پکڑ لیا اور فوج کے حوالے کر دیا۔ بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھارتی کشمیر کے شہر جموں میں ایک عدالت کو مطلع کیا کہ 10ویں جماعت کے یہ 2 طالب علم جن کی عمریں 16-16 سال ہیں 18 ستمبر کو اڑی میں ہونے والے حملے میں کسی طور ملوث نہیں پائے گئے۔ اس کے بعد ان 2 لڑکوں کی رہائی عمل میں آ گئی۔ فیصل اوان اور احسن خورشید پاکستانی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع دیہات سے تعلق رکھتے ہیں اور بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو تکنیکی بنیادوں پر اس امر کا ثبوت مل گیا تھا کہ ان 2 لڑکوں نے اڑی کے حملے کے 2 روز بعد پیدل چلتے ہوئے غلطی سے لائن آف کنٹرول کو پار کیا تھا۔ جمعے کو جب یہ لڑکے اپنے گھر والوں سے ملے تو واہگہ بارڈر پر جذباتی مناظر دیکھنے کو آئے۔ اس موقع پر ان لڑکوں کے عزیز و اقارب کی میڈیا سے گفتگو۔
مطلب ثابت ہو چکا ہے نا کہ واقعی وہ معصوم بچے تھے اور اسکولی بچے تھے، وہ غلطی سے ان کے ہاتھ سے آگے انہوں نے ٹیرس بنا کے پیش کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے مطلب یہ ساری چیزیں یہاں سے مطلب پرووائڈ کی ان کو،
ایجنسی والوں کو، یہ واپس گئے وہاں سے، مطلب اللہ نے کیا، ابھی بازیاب ہو رہے ہمارے بچے۔
آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پاکستان حکومت کا، جس نے ہمارا بیٹا جو ہے وہ رہ کر آیا اور واپس کیا ہے، بہت بہت شکریہ ہے، بہت بہت شکریہ۔
ان دونوں لڑکوں کی رہائی کے لیے پاکستان کا دفتر خارجہ اور نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن مسلسل بھارتی حکام کے ساتھ رابطے میں تھے، اور فیصل امان اور احسن خورشید کے گھر والوں کو بھی ان دونوں کی رہائی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفتوں سے مطلع کیا جاتا رہا۔ پاکستان نے بھی اس برس جنوری میں چندا بابو لال چوہان نامی اس بھارتی فوجی کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا تھا جو گزشتہ برس ستمبر ہی میں غلطی سے پاکستانی کشمیر میں داخل ہو گیا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے کلکتہ کے ایک حاضر ڈیوٹی جج کے قابل ضمانت وارنٹ یہ بات یقینی بنانے کے لیے جاری کیے ہیں کہ وہ 31 مارچ کو توہین عدالت کے ایک مقدمے میں عدالت میں حاضر رہیں۔ اس بارے میں تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے اپنی نوعیت کے ایک پہلے معاملے میں کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک موجودہ جج جسٹس ایس سی کرنن کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ 31 مارچ کو اس کے سامنے پیش ہوں۔ یہ وارنٹ توہین عدالت کے ایک معاملے میں جاری کیا گیا۔ بھارتی عدلیہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ہائی کورٹ کے کسی برسرکار جج کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس جے ایس کھیہر کی سربراہی والے ایک سات رکنی بینچ نے نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود بینچ کے سامنے جسٹس کرنن کے حاضر نہ ہونے پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے کہا کہ جسٹس کرنن کو وارنٹ گرفتاری تعمیل کرایا جائے اور انہیں 31 مارچ کو 10:30 بینچ کے سامنے پیش کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اگر ڈی جی پی کی طرف سے جسٹس کرنن کو وارنٹ تعمیل کرایا جاتا ہے تو وہ اس کی ستائش کرے گی۔ بینچ نے کہا کہ جسٹس کرنن کی حاضری کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم نے اریسٹنگ آفیسر کے اطمینان کے لیے 10,000 روپے کے ذاتی مچلکے کا قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے۔ اس سے قبل کرنن کے ذریعے ایک خط تحریر کیے جانے پر، جس میں انہوں نے متعدد ججوں پر الزامات عائد کیے تھے، سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔ ادھر جسٹس کرنن اپنے موقع پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ہائی کورٹ کے کسی جج کے خلاف اس قسم کا آرڈر جاری کرنے کا حق نہیں۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا، ان کے الفاظ میں، نہ تو سپریم کورٹ آقا ہے اور نہ ہی ہائی کورٹ غلام۔ انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس ایک عرضداشت بھیجی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بعض جج حضرات کی غیر قانونی سرگرمیاں ہیں۔ اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے بغیر کسی جانچ کے از خود کارروائی کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے ان کی زندگی اور کریئر کو تباہ کرنے کے لیے منمانے ڈھنگ سے آرڈر جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل توہین عدالت کے ایک معاملے میں سپریم کورٹ کے ایک سابق جج جسٹس مارکنڈے کاٹجو کو عدالت عظمیٰ میں حاضر ہو کر معافی مانگنی پڑی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں ہزاروں اساتذہ کی کمی کے باعث تعلیم کے معیار گر رہا ہے۔ اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہزاروں تعلیمی اداروں کو تدریسی عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ حکام کے مطابق پاکستانی کشمیر میں قائم 6,000 سے زائد سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں سے 40% اداروں کو تدریسی عملے کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مطلوبہ تعلیمی نتائج کی حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ تعلیم کے مرکز برائے جائزہ و اصلاح کے ناظم خواجہ جاوید اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہر سطح کے سکول کو سٹاف کی کمی کا سامنا ہے۔
مثلا ہمارے تقریباً 4,000 پرائمری سکولز ہیں، ان میں میکسیمم جو ہوں گے 2 ٹیچر سکول ہیں، مڈل سکولز ہیں اور پھر ہائی سکولز ہیں، پھر ہائر سیکنڈری سکول۔ ان میں ہر درجے پہ جو ہر کیٹیگری کے ادارے ہیں، ان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ادارے میں سٹاف پورا ہے۔ پرائمری میں 5 کلاسیں ہوتی ہیں جنرلی، تو 2 ٹیچر ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اگر عملے کی کمی پوری کر دی جائے تو سرکاری تعلیمی اداروں میں داخلوں میں اضافہ ہوگا اور معیار تعلیم بڑھے گا۔
تو ایچ آر کی جو پرپوزل ڈپارٹمنٹ نے فارورڈ کر رکھا ہے کہ ہمارے کو تقریباً سارے اگر ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق ورکنگ جو ہوئی ہے 3400 کیٹیگریز کے ٹیچرز اگر اویلیبل ہوں, ڈسپلن آفر ہوگا سکولوں میں, تو ڈیفینیٹلی انرولمنٹ اٹریکٹ ہوگی اور انرولمنٹ انکریز ہوگی.
سکولوں کے علاوہ سرکاری کالجوں میں بھی عملے کی کمی کی وجہ سے کئی مضامین سرے سے پڑھنے کے لیے پیش ہی نہیں کیے جاتے. محکمہ تعلیم کے شعبہ کالجز کی ڈپٹی سیکرٹری فرزانہ رسول نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کئی علاقوں میں قائم سرکاری کالجوں میں سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے سائنسی مضامین کی تعلیم نہیں دی جاتی.
ڈسٹرکٹ نیلم میں کوئی بی ایس سی کی کلاسز نہیں ہے, ڈگری کالجز ہیں لیکن وہاں بی ایس سی کے نہیں ہیں. ہٹیاں میں جیلم ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں وہاں پہ بی ایس سی کی کلاسز نہیں ہیں. وہاں کے جو گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ ہمارے مظفر آباد بوائز اینڈ گرلز کالج, اگر وہاں پہ بی ایس سی کی کلاسز انٹروڈیوس ہیں تو یہ برڈن لیسن ہو جائے گا اس میں. بلکہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں کالجز ہیں وہاں پہ بھی ہر جگہ اسٹیٹ جیسا سبجیکٹ ہم ابھی سکتے.
واضح ہے کہ پاکستانی کشمیر کا محکمہ تعلیم سب سے بڑا محکمہ ہے جس کے 32,000 اساتذہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے 4.5 لاکھ بچوں کو تعلیم دینے پر مامور ہیں. لیکن سرکاری تعلیمی اداروں میں معیار تعلیم تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو نجی تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانے کو ترجیح دیتے ہیں. حکام کے مطابق پاکستانی کشمیر میں سکول جانے والے لڑکوں کی شرح 98% اور لڑکیوں کی شرح 94% ہے. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
عسکریت پسند گروپ داعش نے اس ہفتے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس حملے میں 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے. تاہم اس حملے سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور افغانستان میں داعش کی تبدیل ہوتی حکمت عملی اور صلاحیت کے بارے میں عائشہ تنظیم کی رپورٹ. اس ہفتے کابل میں ہونے والا حملہ ماضی میں داعش کے حملوں سے مختلف تھا. لوگوں کے بڑے اجتماعات پر کیے گئے ماضی کے حملے نسبتاً سیدھے سادے تھے, جو کہ خودکش بمباروں کے لیے آسان ہدف تھے. سینٹر فار انٹرنیشنل کوآپریشن کے بارنیٹ روبن کہتے ہیں کہ اس ہفتے ہونے والے حملے کے لیے زیادہ پیچیدہ مشاہدے اور پیشتر منصوبہ بندی کی ضرورت تھی. روبن کا کہنا تھا, یہ ایک بڑا سوچا سمجھا اور منصوبہ بندی سے کیے جانے والا حملہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے ہسپتال کا معائنہ کیا تھا کہ کیسے ہسپتال میں داخل ہوا جائے, کیسے بارودی مواد کو کابل کے اندر سمگل کیا جائے اور کس طرح ایک محفوظ مکان ہو جہاں وہ ہر طرح سے تیاری کر سکیں, اور انہوں نے ڈاکٹر اور دیگر عملے جیسا بھیس بدلنے کے لیے مناسب لباس وغیرہ حاصل کیے تھے. اس حملے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ داعش کے کابل کے اندر حامی نیٹ ورک موجود ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی حد تک بھرتیاں کرنے میں کامیاب رہے ہیں. افغانوں کی اکثریت داعش کے طریقہ کار کو نہایت بے رحمانہ اور اپنی ثقافت سے متصادم سمجھتے ہوئے اسے مسترد کرتی ہے. تاہم ایک سیاسی تجزیہ کار انتظار خادم کے نزدیک بے روزگاری کی بلند شرح اور نفع بخش تنخواہیں ان لڑاکوں کے لیے جو بے روزگار ہیں خاصی پرکشش ہیں. انتظار خادم کا کہنا تھا, مشرق وسطی میں ہم دیکھتے ہیں کہ داعش جنگ کے لیے خوراک فراہم کرتی ہے. افغانستان میں اس گروپ میں شامل ہونے والے کسی بھی جنگجو کو بڑی رقم دی جا رہی ہے. وہ اپنے لڑاکوں کو بڑی تنخواہیں دے رہے ہیں تاکہ وہ اسلحہ حاصل کر کے ان کے لیے لڑ سکیں. مشرقی صوبوں میں اس گروپ کی جانب سے سوشل میڈیا اور ایف ایم اسٹیشن کے ذریعے جاری ہونے والے پیغام بھرتیوں میں مدد دے رہے ہیں. امریکہ کے فوجی کمانڈروں کا اصرار ہے کہ نیٹو اور افغان کاروائیوں کے نتیجے میں داعش اپنا علاقہ اور جنگجو کھو چکی ہے, تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ داعش نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ دوسری جانب ہو سکتا ہے کہ داعش کا خطرہ روس، ایران اور دیگر علاقائی قوتوں کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہو کہ وہ کسی سیاسی حل کے لیے طالبان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی معیشت میں فروری کے مہینے میں 235,000 ملازمتوں کا خالص اضافہ ہوا، جبکہ روزگاری کی شرح 4.7% کے دسویں حصے تک گر گئی۔ جمعے کو لیبر ڈپارٹمنٹ کی یہ رپورٹ اقتصادی اندازوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی۔ ملازمتوں میں یہ اندازہ زیادہ تر تعمیرات، نجی تعلیم، پارچہ بانی، صحت عامہ اور کانکنی کے شعبوں میں دستیاب ہوا ہے۔ وکی لیکس کے بانی جولین آسانج نے جمعرات کے روز سی آئی اے کی تباہ کن نااہلی کا الزام لگایا ہے۔ اس سے پہلے آسانج کی تنظیم نے امریکی خفیہ ادارے کے ہزار ہاتھ دستاویزات کو ہیک کر کے افشا کر دیا تھا۔ براہ راست نشر کی جانے والی ایک پریس کانفرنس میں آسانج نے کہا کہ انتہائی نااہلی کا یہ تاریخی اقدام ہے کہ تمام دستاویزات کو ایک ہی جگہ رکھا گیا اور انہیں محفوظ نہیں بنایا گیا۔ نائجیریا کے صدر بوہاری نے قوم سے خطاب میں پیر کے روز کہا کہ وہ پیر کے روز سے کاروبار حکومت سنبھالیں گے۔ وہ 7 ہفتے تک لندن میں علاج کرانے کے بعد جمعے کے روز نائجیریا واپس پہنچے تھے۔ دارالحکومت ابوجا پہنچنے پر مختصر بات چیت میں بوہاری نے اپنی علالت کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ لندن میں قیام کے دوران وہ انتقال خون کے مرحلے سے گزرے۔ ان کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر اب بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ ایران میں 10 سال قبل لاپتہ ہونے والے امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ایک سابق اہلکار کے بیٹے نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی والد کی بازیابی کے لیے ایران پر مسلسل دباؤ رکھیں۔ ڈینیل لیونسن نے اپنے والد رابرٹ لیونسن کے لاپتہ ہونے کے 10 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو وی او اے کی فارسی سروس سے واشنگٹن میں گفتگو کی۔ ڈینیل لیونسن نے کہا کہ ایران کی حکومت کو صرف یہ کہنا کہ وہ میرے والد کو ڈھونڈیں اب کافی نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے جمعرات کے روز روسی صدر سے شام کے بارے میں بات چیت کے لیے ماسکو میں ہیں۔ روس کے مشرق وسطی کے بڑھتے ہوئے اثر اور ماسکو کے علاقائی اتحاد پر اسرائیل کی تشویش کا یہ ایک اظہار ہے۔ بنجمن نیتن یاہو اور پوتن نے بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا، لیکن نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے پوتن پر واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران اور اس کی پشت پناہی پر لڑنے والے گروپ کسی بھی شامی سمجھوتے کے بعد وہ اس اپنے ساتھ نہیں رکھنے چاہیں گے۔ ترکی کی شاہراہ پر جمعے کے روز ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس ہیلی کاپٹر میں چوٹی کے کاروباری سربراہ سوار تھے اور یہ شاہراہ پر گرنے سے پہلے ٹی وی ٹاور سے ٹکرایا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ 76 ہیلی کاپٹر استنبول کے مرکزی اتاترک ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تھا اور اس میں 7 افراد سوار تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
عراق کی سیکیورٹی فورسز داعش کے دہشت گردوں سے عراقی شہر موصل کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جنگ میں برابر پیش رفت کر رہی ہیں۔ کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس آپریشن انہیرنٹ ریزولو کے کمانڈر نے کہا کہ عراقی افواج موصل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو واپس لینے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ بغداد سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے امریکی محکمہ دفاع میں موجود نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفن ٹاؤنسن نے کہا کہ عراقی فوجوں نے شہر کے مضافات میں کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس کے تحت دہشت گردی کو ناکام بنانے والے عراقی دستے وفاقی پولیس اور افواج تینوں اطراف سے پیش قدمی کر رہے ہیں، جس کا مقصد شہر کے اندر علاقوں سے دشمن کا صفایا کرنا اور مغرب میں شہر کو محفوظ بنانا ہے۔ جنرل ٹاؤنسن نے کہا کہ دشمن اس جنگ کے لیے کچھ عرصے سے تیاری کر رہا تھا اور اس نے عراقی پیش قدمی کو پیچیدہ بنانے کے لیے کھدائی اور رکاوٹوں کی تعمیر کا وسیع کام کیا ہے۔ ہم نے اسے سرنگوں، کنٹینرز اور سڑکوں پر گاڑیوں کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تاکہ عراقی افواج کی پیش قدمی میں سست روی پیدا کی جا سکے، اور اس نے بہت سی رکاوٹوں میں دھماکہ خیز مواد لگا دیا ہے۔ ٹاؤنسن نے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد ان رکاوٹوں پر ٹھیک نشانے لگا رہا ہے تاکہ عراقی افواج کو پیش قدمی میں مدد دی جا سکے۔ داعش کو دوسرا بڑا دھچکا شام میں لگا ہے، جہاں ترکی کی حمایت سے شامی اپوزیشن فورسز نے الباب کو آزاد کرا لیا ہے۔ حلب کے علاقے میں داعش کے کنٹرول والی یہ آخری اہم آبادی ہے۔ جنرل ٹاؤنسن نے کہا کہ الباب کو آزاد کرانے سے داعش کے لیے نئے جنگجوؤں کی ترسیل اور دنیا بھر میں دہشت گردوں کو بھیجنے کی صلاحیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جنرل نے اس جانب توجہ دلائی کہ الباب کی آزادی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ترکی نے اب داعش سے اپنی سرحد کو محفوظ کر لیا ہے۔ جنرل ٹاؤنسن نے کہا کہ اتحاد نے ترکی کی سیکیورٹی کا عہد کر رکھا ہے، اور وہ شریک افواج اور اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام جاری رکھے گا تاکہ داعش کو حتمی شکست دی جا سکے، جو علاقے اور دنیا کے لیے بدستور دہشت گردی کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ٹاؤنسن نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اتحاد بالآخر رقہ کی آزادی کا مستقل منصوبہ بنا رہا ہے، جسے داعش نے اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے۔ رقہ کی آزادی سے دشمن کا یہ طلسم ٹوٹ جائے گا کہ وہ ایک ظالم اور قاتل دہشت گرد گروپ سے مختلف تھا، اور اس کے بعد بھی ہم اسے حتمی شکست دینے کے لیے اپنے شراکت کاروں کے ساتھ برابر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ موبائل ڈیوائس ٹیکنالوجی انتہائی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب اسپین کے شہر بارسلونا میں فیس بک اور سیمسنگ جیسی بڑی کمپنیوں کے علاوہ دیگر کمپنیوں نے بھی اپنے صارفین کو اس میدان میں بڑی بڑی خبریں دیں۔ بارسلونا میں ٹیکنالوجی کا ایک باقاعدہ میلہ منعقد کیا گیا، اور وہاں بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے افسروں نے آ کر اپنی اپنی کمپنی کی نئی ایجادات کے بارے میں بتایا اور نئی ترجیحات کے بارے میں بھی۔ اینڈرائڈ پٹ کے سینئر ایڈیٹر شیوان کک کہتے ہیں،
اسمارٹ فونز گیٹنگ مور پاورفل اینڈ مور کنیکٹڈ ٹو آل دی تھنگز یو مائٹ ہیو۔ آپ کے گھر
میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خاص سادہ سے ہیڈ فونز ہوں یا سیکورٹی کیمرہ وغیرہ، ان میں اسمارٹ فون زیادہ سے زیادہ طاقتور اور مربوط ہوتا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام گھروں میں اسمارٹ فونز کمپیوٹر کی جگہ لیتے جا رہے ہیں، خاص طور پر انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے، جسے آئی او ٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اینڈرائڈ اتھارٹی کے ایڈیٹر نیراو گوندیا کہتے ہیں،
آئی او ٹی لائک اٹس ا بز ورڈ، بٹ واٹ اٹ ریئلی مینز از یور اسمارٹ فون بیکمز دی سینٹر آف ناٹ اونلی یور موبائل۔
آئی او ٹی ایسا لفظ ہے جو ہر جگہ سنائی دے رہا ہے، مگر اصل میں اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا اسمارٹ فون نہ صرف ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے بلکہ آپ کے گھر کی ہر چیز میں کارآمد ہے۔ اب ان ڈیوائسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، الیکٹرک ٹوتھ برش سے لے کر گھر میں کام کاج کے لیے کیمرہ لگے روبوٹس، لیزرز اور بے شمار سینسرز تک۔ اب تو اسمارٹ فون میں کیمرے بھی بہت جدید ہو گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، فیس بک اور سیمسنگ کے اشتراک سے آپ اپنے دوستوں سے ویڈیو فون کے ذریعے نہ صرف آن لائن مل سکتے ہیں بلکہ جلد ہی آپ ان کے ساتھ اصل ویڈیو بھی بنا سکیں گے۔ فیس بک کے چیئرمین مارک زکربرگ کہتے ہیں،
One day soon, all of us are going to have the power to broadcast live what we're doing whenever we want.
جلد ہی ایک روز ہم سب اپنے تمام کام جو ہم کر رہے ہوں گے نشر کر رہے ہوں گے، ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں، اور ہمارے دوست احباب خاندان والے سب لوگ اسی طرح اس میں شامل ہوں گے جیسا کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی فون کے بعد اب خبریں گرم ہیں کہ آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل مارچ میں ہی نیا آئی پیڈ متعارف کروا رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے دو بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور ساؤنڈ انجینئر جسٹن ویٹس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔